اسلامک ایسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدیں۔ اسلامک ایسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 5541854۔
علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب کسی قوم کا عمل خراب ہو جاتا ہے تو ان کی زندگیاں تلخ ہوتی ہیں اور سارے اسباب و وسائل انہیں راحت دینے سے عاجز آ جاتے ہیں اور وہ پستی کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کا علم غلط ہو جائے تو پھر ان کی ہلاکت پہ مہر لگ جاتی ہے۔ عمل کی غلطی اور علم صحیح ہو تو احساس باقی رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو کسی وقت امید ہوتی ہے کہ یہ فرد یا یہ معاشرہ یا یہ عورت یا یہ مرد واپس لوٹ سکتا ہے۔ جب علم ہی غلط ہو جائے اور احساس ہی مٹ جائے تو پھر اس کی واپسی کوئی اللہ کا معجزہ ظاہر ہو تو ہوتی ہے، ویسے اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ عمل کی خرابی کو ایک زمانہ بیتا ہوا تھا، لیکن پچھلے 100 سال سے ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے۔ سارے فیصل آباد کے تاجر بڑے آرام سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، بغیر کسی ندامت کے، بڑے یقین اور کے ساتھ جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا۔ نہیں، آپ کے فیصل آباد میں میں نے ایک جگہ تاجروں میں بیان کیا، ایک تاجر مجھ سے الجھ پڑا کہ سود کے بغیر نظام چلا کے دکھاؤ کیسے چل سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ علم غلط ہو گیا ہے۔ عمل تو غلط تھا، علم بھی غلط ہو گیا ہے۔ علم کی غلطی کے بعد واپس آنے کے لیے بہت سوں کو رونا پڑتا ہے اور بہت سوں کو جان کے سودے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر قوموں کی آنکھ کھلا کرتی ہیں۔ تو آج کے معاشرے کا علم یہ ہے کہ ساری عزتوں کا سرچشمہ پیسہ ہے اور ساری بڑائیوں کا سرچشمہ وہ دولت ہے، اور ساری دنیا کی سربلندیوں کا ذریعہ وہ کاروبار، تجارت، زراعت اور دھن دولت اور پیسہ ہے۔ یہ آج کا علم بن گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب یہ علم بنا تو اس کے لیے، ان سارے مرد عورت کے لیے قرآن، اللہ کی شریعت، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ سارے کا سارا ایک ثانوی چیز رہ گیا۔ انہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ظلم کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، زیادتی کرنی پڑے، سود پہ چلنا پڑے، دھوکے پہ چلنا پڑے، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پیچھے ایک ذہن ہے کہ پیسہ ساری عزتوں کا سبب ہے۔ دوسرا ذہن یہ بنا ہے کہ ہم پیسہ ہمارا ہے، ہم جیسے مرضی خرچ کریں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم جیسے مرضی خرچ کریں، ہمارا ہے، ہم جیسے مرضی زندگی کی ترتیب بنائیں۔ اس ذہن نے عورتوں کو بھی حدود سے باہر نکال دیا اور مردوں کو بھی حدود سے باہر نکال دیا، اور معاشرہ انسانی اس طرح زندگی پر آ چکا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں، ان پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، ان کے لیے موت کے بعد کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ اسی دنیا کی جنت کے طلبگار اور اسی دنیا کے فقر، بھوک، فاقے کو جہنم سمجھ کر اس سے بچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کا بھی یہی ذہن بنا رہے ہیں اور اولاد کا آگے اسکول کا ٹیچر بھی یہی ذہن بنا رہا ہے اور باہر کا ماحول بھی یہی علم دے رہا ہے کہ بھائی چار دن زندگی ہے موج کرو. یہ ایک ذہن بنا ہے, اس پر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ سارا بازار سود پہ چلا گیا اور سارے نوجوان گانے بجانے میں ڈوب گئے اور گھروں سے قرآن کی تلاوت کی بجائے موسیقی کی آوازیں اور رات کو اللہ کے سامنے رونے کی بجائے ننگی فلمیں دیکھنی, فحوش فلمیں دیکھنی اور سر جھکانے کی بجائے نظر جھکانے کی بجائے بے حیا آنکھیں اور کان اللہ کے کلام پر لگنے کی بجائے گانے کی سرتال پر لگے اور عورتیں چار دیواری سے باہر بے پرد ہو گئیں اور نوجوان آوارہ ہو گئے اور سارا بازار سود پہ چلا گیا, ساری حکومت ظلم پہ چلی گئی, ساری عدالتوں نے انصاف بیچ دیا اور غریب بھی وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے متکبر ہو گیا کہ ریڑھی پہ بیٹھنے والا بھی مسجد میں نہیں جاتا اور بہت بڑے کروڑوں کے دفتر میں بیٹھنے والا بھی مسجد میں نہیں جاتا. تو تکبر اور نافرمانی میں امیر اور غریب کا ایک جیسا معاملہ ہو گیا. تو یہ ایک عجب سا ماحول ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. چھ بر اعظم کے انسان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, جیسے بس یہی زندگی ہے اور یہی سمیٹنا ہے, جمع کرنا ہے اور اپنی مرضی کرنی ہے, اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے اور چاہے اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کا رسول ناراض ہو جائے, جنت اجڑ جائے, جہنم میں ٹھکانہ بن جائے, لیکن وہ کرنا جو ہمارے جی میں آئے گا, وہ کرنا جو ہمارا دل کرے گا. یہ اس وقت کا معاشرہ ہے. اس میں تھوڑے سے لوگ ہیں جو کچھ نماز پڑھتے ہیں, کوئی تھوڑی سی عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں جو تجارت میں زراعت میں حلال حرام کو دیکھتے ہیں, وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس ذہن کے مقابلے میں اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے, قرآن ہمارا ایک ذہن بناتا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اللہ ڈنڈے سے بھی ہمیں صحیح چلا سکتا تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, میں چاہتا تم سب کو سیدھی راہوں پر ڈال دیتا اور دنیا میں ایک مرد عورت میرا باقی نہ ہوتا, پوری دنیا میں کوئی شراب نہ پیتا, کوئی زنا نہ کرتا, کوئی عورت گھنگرو باندھ کے نہ ناچتی, کوئی ناچ گانے کی محفلیں نہ ہوتی, کوئی اولاد ماں باپ کی باغی نہ ہوتی, کوئی بادشاہ ظالم نہ ہوتا, کوئی قاضی اپنے عدالت کو بیچ نہ دیتا, کوئی بازار کا ترازو غلط نہ تولتا, کوئی غریب وہ ایسے متکبر نہ ہوتا, کہیں نافرمانی کا ذرہ نہ ہوتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, میں چاہتا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, میں چاہتا تو پوری دنیا میں ایک انسان نافرمان نہ ہوتا, لیکن میرے اللہ نے میرے بھائی اور بہنوں ہمیں بنایا اور ہمیں ایک ذہن دے دیا, پھر ہمیں اختیار دے دیا اور پھر ہمیں بتا دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور مخلوق کو راضی کون کرتا ہے. تو اس کے مقابل میں قرآن ایک ذہن دیتا ہے, ذہن سازی کرتا ہے, پھر چلنا آپ کے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ذہن بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں, اللہ سب کچھ ہے. یہ پہلا جو چوٹ مارتا ہے نا اللہ انسانی سوچ پر, وہ یہ چوٹ مارتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں, اللہ سب کچھ ہے. اس ذہن کو قرآن بڑے عجیب انداز میں بدلتا ہے. پہلے میری اپنی ذات ہے تو اللہ مجھ سے شروع کرتا ہے, مجھ سے میری ذات سے شروع کرتا ہے. مجھے اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, مجھے بتاؤ اگر میں تمہاری آنکھیں واپس لے لوں, تمہارے کان واپس لے لوں, تمہاری عقل پہ مہر لگا دوں اور تمہاری سوچ کو سلب کر لوں, کوئی ہے میرے سوا تمہیں دے سکے؟ تو اللہ تعالیٰ میری ذات سے شروع کرتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے, میں نے آنکھیں واپس لے لیں, تم اب پیسے سے مجھے خرید کے دکھاؤ. گجرات کا ایک بہت بڑا تاجر ہے, اس کا ایک بیٹا ہے 15-16 سال, اس کی آنکھ آہستہ آہستہ جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے اور اب تقریباً ختم ہو چکی. وہ اتنا روتا ہے ٹیلی فون پر میرے سامنے، اتنا روتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر دولت ہے اور میں چاہتا ہوں میری ساری دولت لگ جائے، میرے بچے کی آنکھ واپس آ جائے. ابھی وہ انگلینڈ سے ناکام واپس آیا ہے بیچارہ. وہ پیسہ ہاتھ میں لیے پھرتا ہے اور ساری دنیا کے طبیبوں سے کہہ رہا ہے کہ جتنی دولت لے لو میرے بچے کی آنکھ کہیں سے واپس دلا دو. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، میں واپس لے رہا ہوں، اب تم لے کر دکھاؤ کہیں سے. میں نے آنکھوں کو کہہ دیا ہے اپنی بینائی ختم کرو، اب تم بلاؤ سارے طبیبوں کو کہ یہ بینائی ٹھیک کرو. نہیں ہو سکتا، میں تمہارے کان کا سننا واپس لے رہا ہوں. تم ساری دنیا کے طاقتور مالدار اور سائنسدان اکٹھے ہو اور اس کو سننے کی طاقت دلا دو. نہیں ہو سکتا، میں تمہیں پاگل کرنے لگا ہوں، تمہاری عقل کو بند کرنے لگا ہوں. تم ساری دنیا کے نفسیات کو ڈاکٹر اکٹھے کر کے اس کی عقل واپس دلا دو. نہیں لا سکتے، میں تمہارے دل کو بند کرنے لگا ہوں. تم ساری دنیا کے لاؤ نفسیات کے ڈاکٹر اس کے اندر میں خوشیاں پیدا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. جب اللہ دل بند کر دیتا ہے او ہو، اندر ایسی ویرانیاں ہیں. سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. جب اللہ دل بند کرتا ہے تو کیا لطف انجمن کا، جب دل ہی بجھ گیا ہو تو لوگ بجھے دل کے ساتھ ساری دنیا کے منظر دیکھ کر بھی روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور ہچکیوں سے رواوے دیکھو تو صحیح، دفع کرو میرا دل نہیں لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ میری ذات سے شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے بتا، تو بتا ہے اے میری بندی، تو بتا اگر میں تیری آنکھوں کو واپس لے لوں کوئی دے گا؟ میں تیرے کان کا سننا لے لوں کوئی دے سکتا ہے؟ تیری عقل کو لے لوں، تیرے دل کے جذبات کو سرد کر دوں، کوئی تمہیں دے سکتا ہے واپس؟ نہیں. اوپر اتار رہا ہے، اس سے بھی خوفناک، اس سے بھی خطرناک. وَنُنشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں موت نہ دوں بلکہ کیا کروں، تمہیں ویسے انسان سے بندر بنا دوں تو مجھے روک لو گے، انسان سے خنزیر بنا دوں مجھے روک لو گے. اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں کہا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب وہ مچھلی کے شکار سے نہیں رکے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا مچھلی مت کھاؤ، ہفتے کے دن چھ دن کھاؤ، ہفتے کو مت کھاؤ، وہ نہیں رکے، انہوں نے کھایا. تو اللہ نے ایک رات میں کہا بندر بندر، صبح اٹھے تو اس بستی کے معصوم دودھ پیتے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب بندر میں تبدیل ہو چکے تھے. اور تین دن میں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. ویسے ہی موت دے دیتا، مارنا ہی تھا، تین دن بعد موت دے دی، لیکن پہلے بندر بنایا پھر موت دی، خنزیر بنایا پھر موت دی. تو یہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی طاقت کو بتا رہا ہے کہ مجھے بتا، تجھے وجود، تیرا وجود باقی رہے، اس کی قوتیں لے لوں تو تو موت پکارتا پھرے گا اور میں موت کو دور کر دوں اور تو کہے گا موت کدھر ہے. ہمارے گاؤں کا ایک تھا بڑا فقیر مزدور، ساری زندگی مزدوری کی، آخر میں بہت سخت بیمار. میں اس کا حال پوچھنے گیا کہ مولوی صاحب موت کدے لگ گئی، اکھو آ جاویا، موت کدے رہ گئی، اکھو آ جاویا. تو وہ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا آ جا، وہ نہیں آ رہی. تو میرا اللہ میرے اوپر اپنی حکومت بتا رہا ہے کہ تیری کیا اوقات، یہ کر دوں، آنکھیں بند، کان بند، دل کی خوشیاں بند، یہ کر دوں زمین کے نیچے اوپر کوئی اور، یہ کر دوں انسان سے بندر بنا دوں خنزیر بنا دوں. تو یہ میرا اللہ پہلا تو میری نفی کرتا ہے کہ تو کیا ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ. تمہیں یاد نہیں، یاد نہیں کہ میں نے تمہیں من نطفہ، میں تمہیں نطفے سے پیدا کیا تھا، اور پھر آج تو میرے سامنے جھگڑے کرتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور میرے سے ٹکراتے ہیں غلام آباد والے. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، مجھ سے ہی بغاوت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ تیرے اللہ کا ہے، جو کچھ ہے تیرے اللہ کا ہے، اور جو کچھ ہے تیرے اللہ کے ارادے سے ہے، تو میری نفی کی، جو مجھ سے متعلقات ہیں ان کی نفی کی، یہ بولے میں یہ شاہ و اناثا، اولاد تمہارے اپنے میاں بیوی کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اولاد تمہارے میاں بیوی کے آپس کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، یہ بولے میں یہ شاہ و اناثا، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، یہ بولے میں یہ شاہ و ذکور، جسے چاہوں بیٹے دے دوں، او یوزب جو ہم ذکران و اناثا، جسے چاہوں دونوں دے دوں، و یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، کہتے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے بیٹی، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے پھر بیٹی، یا اللہ مجھے بچہ دے دے پھر بچی، یہ کون کر رہا ہے؟ یا اللہ ایک بیٹی دے دے اور بیٹا، یا اللہ ایک بیٹی چاہیے پھر بیٹا، یا اللہ ایک بچی دے دے پھر بیٹا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اور گود خالی ہے، یا اللہ ایک ہی دے دے، چاہے بیٹی دے دے چاہے بیٹا دے دے، ایک ہی دے دے، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، یا اللہ بس ہو گئی، ہن سہے ہو گئے، اگلے سال مڑ آ گیا، یا اللہ ہن بس کر، اگلے سال ہو رہا گیا، درجن پورے، یہ کون کر رہا ہے؟ خالق ہے خالق، اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، تو قرآن ایک ذہن دیتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اس ذہن سے ہم محروم ہو چکے ہیں اس وقت، قرآن ایک ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا اصل اللہ ہے، اس کائنات میں اصل فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، لہذا کیا کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو، تب تمہاری زندگی کو کوئی مقصد ملے گا، کوئی راحت ملے گی، کوئی چین ملے گا، کوئی سکون ملے گا، پھر اس سے اگلا قدم، یہ زمین یا آسمان جس کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، ان سب کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی حیبت اور جلال اور قبضے کو بتاتا ہے، آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے لہو ما فی السماوات، زمینوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتا ہے وما فی الارض، خلاق کی طرف متوجہ ہو کے فرماتا ہے وما بینہما، اور مشرق کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے للہ المشرق، اور مغرب کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے والمغرب، شمال جنوب کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو آسمان ہو زمین ہو، سب کے اوپر اللہ اکیلا شہنشاہ حکمران ہے اور اللہ کی بادشاہی ہے، اور اس کائنات میں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتہ بھی گرتا ہے تو تیرے رب کے ارادے اور اس کے عزم اور اس کے فیصلے کے ساتھ گرتا ہے، پتہ بھی اللہ سے پوچھے بغیر زمین پہ نہیں گر سکتا، تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو یا وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یا وہ نہیں ہوگا جو غلام آباد والے چاہتے ہیں، جو پاکستان والے چاہتے ہیں، یا وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو کبھی اس کی طرف سے خیر کے فیصلوں کی چاہت ہوتی، کبھی اس کی طرف سے پکڑ کے فیصلوں کا نظام چلتا ہے، یہ کبھی خیر اور کبھی شر، کبھی پکڑ کبھی عطا، اس کے پیچھے کوئی قانون ہے یا اندھا دھند ہے، تو وہ بھی قرآن بتاتا ہے، پہلے اللہ یہ بتاتا ہے کہ ایمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میرے بندو میری بندی ہو، میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں نا تو کوئی میری مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کروں نا تو ان میری رحمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، میرے بندوں میری بندیوں میں تم پر رحمت کے در کھولوں تو امریکہ والے روک نہیں لیں گے، یورپ والے روک نہیں لیں گے، یہودی عیسائی روک نہیں لیں گے، وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں تو فلا مرسل لہ من بعد، پھر ساری دنیا کے انسان مل کر وہ کھلوا نہیں سکیں گے، تو اب یہ ایک قانون اور ہمیں نظر آیا، اللہ سب کچھ اللہ کا، پھر یہاں خیر کے ارادے اللہ کرتا ہے، شر کے ارادے آسمان سے اترتے ہیں، خیر کے ارادے اندھا دھند ہیں، یا شر کے ارادے اندھا دھند ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی قانون بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اور ذہن بناتا ہے کہ تمہارے عمل تمہاری دنیا کے بننے اور بگڑنے کا ذریعہ ہیں، تمہارا دھن دولت نہیں، تمہارا عمل ذریعہ ہے، تمہارے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال ذریعہ ہیں جو تمہاری زندگی کو بناتے بھی ہیں بگاڑتے بھی ہیں۔ تو اللہ ایک قانون بنا، ایک قانون بتاتا ہے، ایک عام قانون بتاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو زمین آسمان میں فساد پھیل جاتا ہے، زمین آسمان میں تباہی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہا ہے کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے تباہی اور ہلاکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مکرو مکرن، وہ انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا اور میرے حکموں کو توڑا، و مکرنا مکرن و ہم لا یشعرون، پھر کیا ہوا؟ فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم مقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویتا بما ظلموا ان فی ذلک لآیتا لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو یہ ایک اور ذہن اللہ بنا رہا ہے کہ جب تم نافرمان ہوتے ہو تو میں زمین کو ہلاتا ہوں، آسمان کو تھر تھراتا ہوں، اور ہواؤں کو میں پاگل کر دیتا ہوں، اور پانیوں کی لگامیں چھوڑ دیتا ہوں، تو زمین آسمان تمہارے خلاف چلتے ہیں۔ تو تمہاری نافرمانی پر اس سے پہلے بھی قومیں ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، تباہ ہوئیں۔ تو یہ ایک اور قانون اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کائنات کے بننے اور بگڑنے میں تمہارے عمل کو دخل ہے، عمل کو۔ اب بازار کا سچ اور بازار کا جھوٹ، عورت کا تقوی اور عورت کی کا فسق و فجور، مرد کا تقوی اور مرد کی نافرمانی، زبان سے نکلا ہوا سچ اور زبان سے نکلا ہوا جھوٹ، ترازو کا صحیح تولنا اور غلط تولنا، ماں باپ کی فرما برداری اور نافرمانی، قرآن کا سننا اور گانے کا سننا، نکاح کا کرنا اور زنا کا کرنا، عدل کا کرنا اور ظلم کا کرنا، یہ دنیا کے بازار میں ایک تبدیلی لاتا ہے، اس دنیا کے قانون میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ دیکھنے میں کوئی بھی قوم ہو، کتنی ہی طاقتور ہو، جب ان کا عمل بگڑتا ہے تو نظام اور بنتا ہے۔ کوئی قوم کتنی ہی کمزور ہو، جب ان کا عمل سمرتا ہے تو قانون اور چلتا ہے۔ تیسرا ذہن ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ تمہاری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا انحصار نہ ان حکومتوں پر ہے، نہ سیاسی جماعتوں پر ہے، نہ فوج پر ہے۔ جتنے مرضی چہرے بدلیں گے، حالات اللہ بدلتا ہے۔ جتنے مرضی دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں، خزانے اللہ کے پاس بھرے ہوئے ہیں۔ جتنے مرضی دنیا میں قحط آ جائے، غلے اللہ کے پاس ہیں۔ جتنی مرضی دنیا میں فراوانی آ جائے، فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ان فیصلوں میں میرا عمل ایک دخل رکھتا ہے، میرا عمل ایک دخل رکھتا ہے۔ پھر یہ ذہن قرآن دیتے ہوئے ہمیں پچھلی قوموں کے قصے سناتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا أنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قرنا آخرين ألم يروا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين۔ یہ سب میرے اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، کب بازاروں سے برکت اٹھتی ہے، کب قومیں ہلاک ہوتی ہیں، کب انسانیت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب قوم عاد کب برباد ہوئی، فرعون کب برباد ہوا، سمود کب برباد ہوئے، کب برباد ہو جب ان کے پاس طاقت پوری، حکومت پوری، غلبہ پورا، اقتدار پورا. پاکستان کی طرح نہیں کہ ان کی گندم ختم ہو گئی تھی، پاکستان کی طرح نہیں کہ ان کی بجلی ختم ہو گئی تھی. فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، ہم مجھ سے بڑا رب ہی کوئی نہیں. اور قوم عاد کہہ رہی تھی من اشد منا قوا، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم کہہ رہی اللہ رجم نہ کا، ارے لوط چپ کر ورنہ پتھر مار 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 ہم تجھے رجم کر کے تباہ و برباد کر دیں گے. اور قوم شعیب کہہ رہی تھی انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا کہ سود نہ کھاؤ اور ملاوٹ نہ کرو، جا اپنے گھر بیٹھ سے جا. انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، چل ہمیں کمانے دے. ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی کماتے تھے ہیرا پھیری کے ساتھ، ہم بھی ایسے ہی کمائیں گے ہیرا پھیری کے ساتھ. یہ پہلی قومیں جب برباد ہو رہی تھیں تو یہ ان کا بول تھا، وہ ان کی طاقت تھی. وہ کہا ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، وہ کہتا مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں، وہ کہتا ہم سے بڑا کاروباری کوئی نہیں. وہ پوری اپنی طاقت پر شباب پر ہوتے تھے کہ ایک دم ان کی نافرمانی جب آخری حدوں کو چھوتی تھی تو میرے رب کا نظام چلتا تھا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر میں نے فرعون پکڑا، اس کے لشکر پکڑے اور انہوں نے اٹھا کے پھینکا سمندر میں. پھر قوم عاد نے کہا ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، تو فرسلنا علیہم ریحاً صرصرا، پھر میں نے ایک ہوا بھیجی تیز تند ہوا. سبع لیال و ثمانیت ایام، وہ سات رات چلی اور آٹھ دن چلی. پھر کیا ہوا؟ فتر القوم فیہا صرعا کأنہم آجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ. پھر کیا ہوا؟ ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے گھر الگ ہو گئے. پھر جا فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، پھر فرعون آیا اور فرعون کے پیچھے اور بھی آئے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھی نافرمان ہوئے. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو ٹھکرایا تو میں انہیں پکڑا بڑا زبردست کر کے. پھر پیچھے ایک قوم نو بھی تھی، وہ بھی کہتی تھی فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے نو وہ کون سا عذاب ہے جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے؟ لیا اگر تیرے پاس ہے کہ اپنے رب کو کہ ہم پر عذاب لے کر آئے. تو جواب میں کہا انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، وہ آئے گا تم دیکھ لو گے، جب وہ آئے گا پھر تم کچھ کر نہ سکو گے. پھر وہ آیا وفارت تنور، اور تنور سے پانی نکلا. پھر میں نے کہا اٹھا لے اب جوڑا جوڑا رکھ لے کشتی میں، وسنا الفل کا کشتی بن گئی، کب جوڑا جوڑا بٹھا لیا اور ایک دم اب پانی آنے لگا ہے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر سے پانی نیچے سے پانی. ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ کرتا جو بچے کو لے کے بھاگتی پھر رہی تھی کہ کوئی جگہ ملے، پانی پیچھے وہ آگے. وہ چلتے چلتے ایک ٹیلا دوسرا ٹیلا، ایک پہاڑ دوسرا پہاڑ، سب سے اونچے پہاڑ پر وہ چڑھی ہے، اس سے اونچی اور کوئی چوٹی نہیں تھی، اور پانی نیچے سے آ رہا ہے، وہ ایسے فراٹے بھرتا ہوا اور ایسے زناٹے دار اس کی آواز ہے، گرداب بھی ہے، بھمر بھی ہے. اور اس کو اس نے جب چوٹی تک پہنچا ہے اور اس کے پاؤں کو اس نے چھوا ہے تو اس نے بے قرار ہو کے دیکھا دائیں بائیں، کوئی اور جگہ نہیں. پھر پانی اوپر اٹھا ہے اور اس کے سینے تک آیا تو اس نے بچے کو اوپر کیا، اور اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کیا کہ میں مر جاؤں بچہ بچ جائے. لیکن پانی کی موج بچے کو بھی لے گئی اور ماں کو بھی لے گئی. میرے اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، یا اللہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، یہ سارے کے سارے نافرمان ہیں. تو میرے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے واقعات میں قوموں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے جکڑا، یہ اللہ تعالیٰ ایک ذہن بنا رہا ہے کہ میرے بندے اور بندیو تمہارے عمل پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، عمل بگڑے گا تو زندگی ہم برباد ہو جائیں گے، عمل بنے گا تو زندگی آباد ہوگی۔ اس کا تعلق نہ فیکٹریوں سے، نہ لوموں سے ہے، نہ گندم سے ہے، نہ کپاس سے ہے، نہ چاول سے ہے، اس کا تعلق تمہارے جسم سے نکلنے والے عمل سے ہے۔ پچھلی قوموں کو دیکھ لو، انہیں تمہارے رب نے کیوں پکڑا، کس لیے پکڑا، اس کے پیچھے یہ ایک سبب نظر آ رہا ہے، یہ ایک بات نظر آ رہی کہ جب وہ نافرمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے رندہ پھیر دیا، جب وہ فرمانبردار ہوئے تو وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمانبرداروں کو الگ کر دیا، نافرمانوں کو الگ کر دیا۔ یہی قانون آج بھی چلے گا، یہی قانون آج بھی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران سرکاری خزانہ خود کھانا شروع کر دیں، خود کھانے لگ جائیں گے، اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانہ لوٹنے والی خود سرکار ہوگی، والامانت مغنما، اور امانت رکھنے والے کے پاس لوگ امانت رکھیں گے وہ خود ہی کھا جائے گا، والزکات مغرما، اور مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء اللہ کے در پر جھکنے کی بجائے بادشاہوں کے در پر جھکنا شروع کر دیں گے، اور علماء کا تعلق اللہ سے جڑنے کی بجائے بادشاہوں سے جڑنا شروع ہو جائے گا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امه، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وادنا صدیقه، دوست کو قریب کریں گے، واقصا اباہ، اور باپ کو دھکے دیں گے، گربان چاک کریں گے، بکواس کریں گے ماں باپ کے آگے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت ذلیل نکمے انسانوں بے وقوف انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو بڑا مسکرا کے ملیں گے، آپس میں نفرت اور حب بغض اور حقارت دل میں بھری ہوگی، اوپر سے مسکرانا اور اندر میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہوگا، وظہرت الکائنات والمعازف، ہر طرف موسیقی کی آواز ہوگی، ہر طرف گانے کی آوازیں ہوں گی، گھر گھر سے موسیقی کی آوازیں آئیں گی، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی، اور گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور گانے والوں کی گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، اور ورتافت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور مسجدیں فرقہ واریت کے اڈے بن جائیں گے، بجائے کہ محبت کے وہ وہاں سے پیغام ملے، وہیں مسجد سے ہی نفرت کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ شربۃ الخمور، اور لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے، ولبس الحریر، اور مرد بھی ریشم پہنیں گے اور ریشمی کپڑے پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، میں کتنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں سونے کی زنجیریں گلے میں ڈالے پھرتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں، بوڑھے بوڑھے آدمی سونے کی انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں، تو جب یہ کام ہونے لگے گا، ولانا آخر هذه الامه اولها، اور اس امت کے آخری لوگ، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے، آج بڑے لوگ سمجھدار ہیں، بڑے قابل ہیں، پہلے لوگ بڑے بے وقوف تھے، بڑے ناسمجھ تھے، اونٹوں پہ چڑھتے تھے، گھوڑوں پہ چلتے تھے، آج ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، جہازوں پہ چڑھتے ہیں، زمین کا اور پانیوں کا سینہ چیرتے ہیں، جب اپنے فخر میں مبتلا ہوں گے تو جب یہ کام ہوں گے، کون سے کام، جب حکومت کا خزانہ حکومت خود لوٹے گی، اور کیا ہوگا، جب زکات کا انکار ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، جب امانت جس کے پاس رکھی جائے گی خود کھا جائے گا، اور کیا ہوگا، جب لوگ بیویوں کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور کیا ہوگا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتا، یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو سمجھو قیامت آ گئی ہے، یہ نہیں کہ جب کفر پھیل جائے گا تو قیامت آ گئی، کہ جب ماؤں کو ذلیل کرنا، اولاد جب ماؤں کو ذلیل کرے گی تو سمجھو قیامت آ گئی۔ کتنے بڑی مصیبت کو کس سے جوڑا، کتنے بڑے عذاب کو کس سے جوڑا، سب دنیا پر آنے والا سب سے بڑا عذاب قیامت ہے، قیامت، اس کو شرک سے نہیں جوڑا، اس کو کفر سے نہیں جوڑا، اس کو زنا سے نہیں جوڑا، اس کو شراب سے نہیں جوڑا، اس کو سود سے نہیں جوڑا، اس کو جوئے سے نہیں جوڑا، اس کو ماں باپ کی نافرمانی سے جوڑا ہے، اور خاص طور پر ماں کا لفظ استعمال کیا، مراد دونوں ہیں، لیکن خاص طور پر ماں کا لفظ استعمال کیا، ان تلد الامۃ ربتہا، جب اور عجب بات ہے کہ جب بیٹیاں بھی
بھی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے تو گستاخی کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بدماشی کرتے ہی رہتے ہیں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں گی، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو، جب بچیاں بھی ہائے ہائے، میری آنکھوں کا واقعہ ہے، ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور آگے ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، خاموش ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، اس کے اندر کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہوں گی، اور وہ ایک بڑے آرام سے کہہ رہی بھوک نہیں، ہائے ہائے، تو مجھے انتلد الامت ربتہا، مجھے میرے حبیب کا فرمان یاد آیا کہ جب بیٹیاں بھی کا مطلب ہے کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں گستاخ، نافرمان، بدتمیز، کوئی کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو ماں اور باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ورنہ عام طور پر آج کی نسل میرے بھائیو بہت نافرمان ہے، بہت نافرمان، ماؤں کی آہیں ہیں اور باپ کی فریادیں ہیں، اور وہ ایسے بے پرواہ ہیں، ایک گلاس پانی پلانے کا روادار نہیں ہے بیٹا، نہ ماں کو نہ باپ کو، وہ ماں جس نے اس کو مدتوں گود کھلایا، چھاتی کا دودھ پلایا، اور اٹھا اٹھا ڈاکٹروں کے پاس بھاگ، کبھی ہسپتال بھاگ، کبھی ڈاکٹر کے پاس بھاگ، کبھی رات کو پہرا دے، کبھی دن کو پہرا دے، وہ اولاد ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف حال پوچھنے کے لیے تیار ہے، اما کیا حال ہے ٹھیک ہو، ابا کیا حال ہے ٹھیک ہو، اتنا بھی پوچھنے پر وہ تیار نہیں ہے، یہ نہ سمجھو ہمیں سیاسی لوگوں نے برباد کیا ہے، اللہ کی قسم ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، یہ نوجوان نسل جنہوں نے ماؤں کو ذلیل کیا ہے، یہ نوجوان نسل جن سے ان کے باپ ڈرتے پھرتے ہیں، انہوں نے ذلیل کیا ہے، یہ قیامت، یہ چھوٹی قیامت ہے نا، پاکستان زرعی ملک ہے، گندم نہیں مل رہی ہے، پاکستان زرعی ملک ہے، چاول نہیں مل رہا، کتنی عجب بات ہے، کتنی عجب، پاکستان وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے، بجلی نہیں مل رہی، یہ کیا ہوا ہے، کہتے جی سارا حکومت کا قصور ہے، ارے پاگلو حکومت کا نہیں، میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، یہ غلام آباد والوں کا قصور ہے، اس نوجوان نسل کا قصور ہے جس نے ماؤں کو ذلیل کر دیا، جنہوں نے باپ کے گریبان چاک کر دیے، اور بیٹا باپ سے کہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، بیٹا باپ سے کہتا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، جب وہ بھی ایک بڑا عجب لفظ ہے کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں سے نوکرانی جیسا سلوک کریں گی، ہیں عجب تعبیر ہے، جب بیٹیاں بھی ماؤں سے نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو پھر آ گئی، پھر قیامت آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا، تمنا کا اظہار کیا، کبھی میری ماں ہوتی میں بڑی خدمت کرتا، باپ تو دیکھا نہیں تھا نا، وہ تو اب ماں کے پیٹ میں دو مہینے کے دیر باپ کا انتقال ہو گیا، تو ماں کے ساتھ چھ سال گزارے تھے، اور ایک جنگل ویران ہے ابوا، جہاں ماں اور بیٹے کی جدائی ہوئی ہے، سن 2000 میں ابوا گیا تھا حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچے تھے، وہاں جانے نہیں دیتے، پولیس کھڑی ہوتی، یہاں جی پولیس والے روکتے ہیں جانے نہیں دیتے، کہ یار ہم نے کون سا وہاں سجدے کرنے ہیں، زیارت کرنے، کوئی زیارت بھی حرام ہے، میں نے کہا یہ بھی عجب بادشاہ لوگ، یہ توحید کے زور میں بے ادب ہو گئے، اور ہمارے لوگ محبت کے زور میں قبروں پہ سجدوں میں شروع ہو گئے، یہ بھی غلطی کا شکار ہوئے، وہ بھی غلطی کا شکار ہوئے، وہ محبت جو قبر پہ سجدہ کروائے وہ بھی حرام ہے، اور وہ توحید جو اس قدر گستاخ بنا دے وہ بھی حرام ہے، وکان بین ذلک قواما، اس کے بیچ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا زورو قبورکم فانہا تذکرکم الموت، قبرستان جایا کرو اس سے تمہیں موت کی یاد آتی، تو جانا چاہیے قبرستان، اس سے موت کی یاد آتی ہے، وہاں دعا کرو، اللہ کے نبی جاتے تھے دعا کرتے تھے، لیکن اب افراط و تفریط ہو گیا، انہوں نے بلڈوزر, اب انہوں نے اوپر بلڈوزر پھیر دیا, بڑے بڑا ظلم کیا پاگلوں نے. وہ قبر کا نشان مٹا دیا سارا, اب جو جائے گا اسے کچھ نہیں ملے گا وہاں. تو یہ بھی ظلم ہے, اور ہمارے یہاں بھی ظلم ہے, قبروں پہ سجدے کر رہے ہوتے. دونوں طرف نادانی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کا راہ سکھاتا ہے. اوہو, اس نے بھی کہا جی ادھر جانے کوئی نہیں دیتا ہے. پھر وہ ہم سے پوچھنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہم پاکستان. وہ بھی پاکستانی تھا, رہتا تھا ابوا میں. تو وہ تعارف کرنے لگا, کہا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام سلمان ہے. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام سعید ہے. کہا تمہارا نام؟ ان کا جی افضل. تو میں ذرا دور کھڑا تھا, کہا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا طارق جمیل ہے. وہ کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی قسطیں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے. کہا اس کی قسط تو میری گاڑی میں ابھی بھی چل رہی, تم میں لے چلتا ہوں دیکھی جائے. تو اس نے اپنی گاڑی وہیں کھڑی کر دیا. ایک پیٹرول پمپ پہ بات ہو رہی تھی, تو ہمارے ساتھ بیٹھ, ہمارے پاس جیپ تھی بڑی, تو ہم نے پہلی اس لیے لی تھی, ہم نے اندر پہاڑوں میں جانا تھا, تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. تو وہ اندر لے گیا, اپنی یادداشت سے جا رہا تھا. سڑک تو تھی کوئی نہیں, وہاں پہاڑ تھے, پہاڑوں میں ایسے تھوڑا تھوڑا راستہ تھا, اس میں سے ایسے ایسے اوپر نیچے کتنی جگہ ٹھا ٹھا پتھروں سے ہماری جیپ ٹکرائی. پھر گھما 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 اندر کالے پہاڑوں میں ایک جگہ لا کر اس نے کہا یہاں اتر جاؤ. ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, اس وجہ سے یہ جیسے یہ آپ نے بنایا ہوا نا, یہ اس کو کیا کہیں, اسٹیج سا بنایا, تو ایسے ایک تھوڑی سی نا چوڑی کھلی جگہ تھی, وہاں تھی وہ جگہ. تو میں وہاں کھڑا ہوا, میں نے چاروں طرف دیکھا, ایک ویرانہ, کب؟ سن 2000, 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا ہے, ایک ویرانہ سناٹا وحشت, کوئی راستہ نہیں, کسی انسان کے آنے جانے کی گزرگاہ نہیں ہے. وہ اس وقت ممکن ہے یہ گزرگاہ ہوگی, اور ادھر سے لوگ ایک جو بیچ کے راستے تھے وہ اس زمانے کے لوگ جانتے تھے, سڑکیں تو اب بنی ہیں. وہاں سے جو بستی ابوا ہے وہ کوئی 10 کلومیٹر کے قریب ہوگی. تو اس مقام پر آ کر یہ تین افراد کا قافلہ ہے, ایک اللہ کا رسول, ایک حضرت آمینہ, اور ایک حضرت ام ایمن جو آپ کی خواب باپ کی باندھی تھی حبشی عورت. ان کا نام تو تھا برکت, نام تھا برکت, لیکن مشہور ہیں ام ایمن, ایمن کی ماں, اس سے وہ ایمن ان کے بیٹے کا نام تھا, تو اس سے وہ مشہور ہیں. یہاں حضرت آمینہ کو بیماری موت نے آ کے پکڑ لیا. یہ مکہ اور مدینے کا جو درمیانی فاصلہ ہے, قافلے جب چلتے تھے نا تو وہ ان کو 6 راتیں لگتی تھی, 7ویں رات وہ مکے میں داخل ہو جاتے تھے. تو روحا سے آسایا, آسایا سے عرج, عرج سے ابوا, ابوا سے عثمان, عثمان سے مرہ زاران, مرہ زاران سے مکہ. 7ویں رات یہ قافلے مکہ میں داخل ہو جاتے تھے. یہ اندر کا راستہ جو ہے جو اس وقت چلتا تھا میں نے وہ بتایا آپ کو. تو یہ 4th رات ہے یہاں جب پہنچے ہیں, اور یہاں آ کر حضرت آمنہ پر ایک دم, یعنی کو پہلے سے بیمار تھی, ایک دم بیماری نے پکڑا ہے, جس کو ہم آج کی زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں, یہی ہوا ہوگا. اور میں بیمار ہوتی تو وہاں سے چلتی کیوں؟ وہ کوئی موٹر تو تھی نہیں, صرف اونٹنی کا سفر تھا, تو صحت تھی تو چلی. اور وہاں ایک دم موت نے پکڑا ہے, کوئی بیماری پہلے تھی نہیں, اچانک موت. تو آثار بھی وہی ہیں, جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو آدمی بولنے کی سکت کھو دیتا ہے, تو بس صرف دیکھ سکتا ہے اور بولنے سے عاجز ہوتا ہے جب زیادہ تیز ہوتا ہے. تو اس وقت وہی کیفیت تھی, میرا اندازہ ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا تھا, لیکن یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک قرینہ یہ بنتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا جس کی وجہ سے موت واقع ہوئی. 27 سال عمر ٹوٹل, بھرپور جوانی ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے کندھے کے ساتھ لگ کر خاموش ڈرے سہمے ہوئے ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کو کیا ہو رہا ہے, کوئی جواب نہیں ہے, اور آنکھیں پھر رہی ہیں، چہرہ زرد ہوا جا رہا ہے، اور ام ایمن بھی گھبرائی ہوئی ہیں۔ یہ صرف تین افراد کا قافلہ ہے، ان کے ساتھ بعضی روایت میں کہ دادا ساتھ تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ کوئی قوی بات نہیں۔ تمام جتنی میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں 99% میں یہی پڑھا کہ بس یہ تین افراد تھے، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک حضرت آمینہ ہے، ایک حضرت ام ایمن ہے۔ تو آپ اپنی ماں کے ساتھ یوں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے اور سہمے ہوئے تھے، چونکہ ماں پر عجب کیفیت تاری تھی، سکرات سکرات۔ اب میرے تو میں نے زندگی میں میری گود میں صرف میرے باپ نے جان دی، تو میری اچھی خاصی عمر تھی، اور میں باپ کی موت دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو رہے تھے، یعنی خوف کی کیفیت تھی میرے اوپر۔ اور 6 سال کے بچے نے جب موت کو دیکھا ہوگا تو اس پہ کیا کیفیت آئی ہوگی، تو عجب کیفیت تھی اللہ کے رسول کی اس وقت۔ تو حضرت آمینہ نے آخر اپنی ساری طاقت کو جمع کیا ہے اور آخری 2-3 جملے ارشاد فرمائے، کل حی میت وکل جدید باد وکل ما ہوا آت آت، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرے آنے کا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس جنگل میں میرے لیے موت مقدر تھی، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نور سارے عالم میں پھیلے گا، اور میرا یہ بچہ سارے عالم کو روشن کرے گا، یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کے رسول چونکہ 6 سال کے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے، موت ایک ناآشنا چیز تھی۔ میری والدہ فوت ہوئی تو میری بھتیجی 3 سال کی، میں حج پر تھا، تو میری بیوی سے کہتی ہے یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں، سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کی دادی اماں فوت ہو گئیں۔ تو وہ کہتی فوت کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ کہتی فوت کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا سمجھانے کے لیے کہ آپ کی دادی اماں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں۔ تو وہ کہنے کی اللہ کے پاس کہاں گئی، وہ تو یہ پڑی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، وہ تو کوئی نہیں گئی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی کیفیت اللہ کے رسول کی اس وقت تھی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے۔ تو وہ جواب کوئی نہیں ہے، اور سینے پہ سر ہے اور آنسو ہیں اور جواب کوئی نہیں ہے۔ پھر کس نے قبر کھودی، مجھے آج تک یہ بات اللہ کرے کسی کتاب سے مل جائے، ابھی تک تو نہیں ملی، چونکہ وہاں تو میں چشم دید ہوں نا، میں دیکھ کے آیا ہوں، اب تو آپ جاؤ گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نشانی ختم ہو گیا۔ تو میں کبھی بھی اپنا درد نہیں چھپا سکا، چونکہ میں وہاں خود کھڑا تھا، وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے، اور تم وہ منظر نہ دیکھو تو تم اس کی کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے چاروں طرف پنکھے چل رہے ہیں، اوپر سائبان ہے، نیچے فرش بچھا ہوا ہے، کرسیوں پر تم بیٹھے ہوئے ہو، تو میری طرح ابوا میں کھڑے ہوتے تو تمہارے دل کی کیفیت اور ہوتی۔ کس نے قبر کھودی کوئی پتہ نہیں، لیکن یہی ایک قیاس ہے کہ وہاں ابوا سڑک اور جہاں سے ہم آئے 10 کلومیٹر، اندر سے ہوگا 4-5 کلومیٹر، مشہور بستی تھی اس وقت بھی، وہاں گئی ہوں گی ام ایمن یا وہاں سے کوئی گزرا ہوگا۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوئی ہے، تو کچھ آدمی آئے، انہوں نے آ کر وہاں قبر کو کھودا، وہ مٹی نہیں ہے کہ ایک ویسے ہو کھود جائے، وہ تو بڑے بڑے پتھر ہیں، کالے سیاہ پتھر، کوئی چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے یہ آپ کا ہے نا، یہ صاحب بابا اتنے بڑے پتھر، سارے پہاڑ اتنے کو بڑے تھے جتنا یہ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن ہیں ان میں مٹی کا ذرہ نہیں ہے کہ کوئی سبزہ اگائے، چھوٹے چھوٹے کیکر کے درخت اور ان کے اتنے بڑے بڑے کانٹے خوفناک قسم کے۔ تو کسی نے، جس نے بھی قبر کھودی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید کبھی مل جائے، تلاش تو ہے۔ تو اس کے بعد جب چلنے لگے ہیں تو اللہ کا نبی اپنی ماں کی قبر پہ گر گیا، وہ قبر کے اوپر پتھر رکھتے نا تو پتھروں کو چمٹ گئے، کہا نہیں میں نہیں جاتا، میری ماں ادھر ہے، میں اکیلا کدھر جاؤں، میں نہیں جاتا. تو ام ایمن نے آپ کو اٹھایا اور دو چار قدم چلے، پھر ہاتھ چھڑایا، پھر بھاگے. ہائے کیا منظر ہوگا. اور پھر ماں کی قبر کے اوپر گر گئے، کہنے لگے میں نہیں جاتا، میری ماں ادھر ہے، میں کدھر جاؤں. پھر ام ایمن نے پکڑا، پھر کھینچ کے چلے، پھر ہاتھ چھڑایا، پھر واپس بھاگے، پھر آ کر ماں کی قبر کو پکڑ لیا. ہائے ہائے، تیسری کے چوتھی دفعہ ام ایمن نے کھینچا ہے اور زبردستی ساتھ لیا، اونٹنی پہ بٹھایا. اور یہ آگے دو راتوں کا سفر تم ذرا غور کرو، اچانک 6 سال کے بچے کی ماں مر جاتی، نہ باپ ہے، نہ خالہ ہے، نہ چاچا ہے، نہ دادی ہے، نہ دادا ہے، نہ نانی ہے، نہ نانا ہے، جن سے بچہ مانوس ہوتا ہے. ان میں سے ایک رشتہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک خادمہ ہے. نوکرانیاں بھی کبھی دل کے زخموں پہ پھمبا رکھ سکتی ہیں. اب آگے 3 راتیں پڑی ہیں، 3 راتیں، 2 دن اور 3 راتیں ہیں. ان 2 دن اور 3 راتوں میں وہ بچہ کس درد کے ساتھ گیا ہوگا گھر تک؟ کتنی دفعہ وہ رویا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، کیسی ہستیوں کو ہم نے بھلا دیا. پیسہ 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 پیسہ، خدا ہی بنا دیا پیسے کو. سارے نوجوان اسی میں، عورتوں کو زیب و زینت سے ہی فرصت نہیں، بس یہ بنا لیا ہے، یہ پا دیا ہے، یہ ڈال دیا ہے، یہ لے لیا ہے، یہ وہ لے لیا ہے. کیا پاکیزہ زندگی لایا تھا میرا حبیب، اور کیسا خوبصورت تھا وہ میں. آگے کوئی باپ بھی نہیں ہے نا، اور کوئی خالہ بھی کوئی نہیں تھی آپ. چچا کی تحویل میں دیا ابو طالب کی، عبد المطلب نے. ہائے ہائے، تو وہ درد اور غم ایسا سینے میں زندہ تھا کہ آپ نے مدینے میں یہ بات فرمائی، مدینے میں، کاش میری ماں ہوتی، میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی فرما برداری کرتا کہ عشاء کی نماز پر میں مصلی پہ کھڑا ہوتا. عشاء کی نماز فرض اور سورت فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا، اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان، میں آپ کی پہلے سنوں گا، نماز بعد میں پوری کروں گا. اور آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، نہ ان کا صدقہ قبول ہے. ایک صحابی کے بارے میں پیغام ہے، یا رسول اللہ، علقمہ، علقمہ ان کا نام تھا، کہ وہ سکرات کی حالت میں ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. پھر آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے ان کی ماں کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تم علقمہ پہ ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی؟ کہا جی کوئی ناراضگی نہیں، بہت اچھا بیٹا ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت عبادت کرنے والا ہے، میرا اتنا ہی گلہ ہے، بدتمیز ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بہت بدتمیزی سے کرتا ہے، میرا دل زخمی کر دیتا ہے، اس کو مجھ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، صرف اس کی زبان کی تیزی نے مجھے دکھ دیا ہوا ہے. دیکھ رہے ہو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے کہ کلمہ بند ہو چکا ہے. تو اللہ کا ایسا کرم ہے، ایمان والوں میں شرابی کلمہ پڑھتے مرتے ہیں اور یہ صحابی ہو کر کلمہ بند ہوا پڑا ہے. تو آپ نے کہا اسے معاف کر دو. کہا میں نہیں معاف کروں گا، میرا بہت دل زخمی ہے اس سے. یاد رکھو میرے بھائیو بہنوں، زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے. اس وقت جتنے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم 99% اس کے پیچھے زبان کی آگ ہے. جتنے بھائی بھائی سے جدا ہے، جتنے گھروں میں آپس میں لڑائیاں ہیں، میاں کی، بیوی کی، ساس کی، بہو کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، پڑوس کی، قوموں کی، خاندانوں کی، بازار کی، اس کے پیچھے 99% کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف زبان کا گندا بول ہے، صرف زبان کے زہریلے تیر ہیں جنہوں نے گھروں کے اندر زہر بھر دیا، دیواروں کو زہریلا کر دیا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے زیادہ جہنم میں گرنے والے لوگ اس زبان کے زخمی ہوں گے، کہ ان کی زبان ایسی گندی ہوگی. یہ عجب، سانپ اپنے آپ کو نہیں ڈستا، صرف اوروں کو ڈستا ہے، پر یہ زبان ایسی ناگن ہے، یہ اوروں کو بھی ڈستی ہے، پھر مجھے بھی ڈستی ہے کہ میں نے اوروں کو ڈسا اور ان کی زندگیوں میں تلخیاں بھر دی، پھر یہی زبان مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکوائے گی. نہ میری نماز میرے کام آئے گی، نہ میرا روزہ میرے کام آئے گا، نہ میری زکات میرے کام آئے گی، نہ میرا حج میرے کام آئے گا، نہ یہ عبادات میرے کام آئیں گی. میرا زبان قبول مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. آپ نے حضرت معاذ سے فرما، معاذ میں سارے دین کی جڑ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا نچوڑ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. تو جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، ایسے آپ نے بچے چھوٹے کو سمجھانے کا طریقہ، زبان باہر نکالی اور جب مجھے دیکھو ایسے آپ نے انگلی اور انگوٹھے سے اپنی زبان کو پکڑا، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. دیکھ رہے ہو؟ کہا معاذ زبان کو قابو میں رکھنا. اور معاذ کون آدمی ہے؟ معاذ کون ہے؟ یہ 125,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا یا معاذ انی احبو، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور معاذ کون آدمی ہے؟ یہ واحد آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کون شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے جب یمن بھیجا تھا وہاں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے، تو اکیلے معاذ کو چھوڑنے کے لیے 7 میل پیدل ان کے ساتھ چلے تھے. گھر کے دروازے تک ہی ہم چھوڑتے ہیں نا مہمان کو، اور زیادہ تعلق ہو تو گاڑی تک چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا دیتے ہیں. لیکن یہ معاذ واحد صحابی ہے جس کو الوداع کہنے کے لیے آپ نے اپنی موت سے چند دن پہلے ان کو یمن بھیجا تھا وہاں کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، تو ان کو چھوڑنے، الوداع کہنے کے لیے چلتے چلتے 7 میل ان کے ساتھ سفر کیا. جہاں جا کر وہ یمن کی راہیں شروع ہوئیں اور مدینے کی ساری حدود ختم ہو گئیں، وہاں تک پہنچے، وہاں کھڑے ہو کر سنو کیا کہا، معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، یہ محبت کی کیا درد بھری بات، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں تجھے نہیں مل پاؤں گا. وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِي. اب جب تو واپس آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا, میری مسجد دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا. فَبَقَى مَعَادٌ جِشْعًا لِفَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, یعنی ہچکیوں سے رونے لگے. تو ان کو روتا دیکھ کر آپ خود بھی رونے لگے. یہ وہ معاذ ہے. تو ان سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے کہ کہیں میرا رون وے کے ہو ہی نہ شروع ہو جائے, تو آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے نا منہ دوسری طرف کر لیا, منہ پھر پیٹ ان کی طرف کر دی, منہ ادھر کر دیا. پھر فرمایا معاذ ان اول الناس بالمتقین من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ یہ جدائی کا غم نہ کر, جدائی کا غم نہ کر. میرے سب سے زیادہ قریب آخرت میں وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے, پاکستان میں رہیں یا مدینہ میں رہیں, یمن میں مریں یا مدینہ میں مریں, جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ تقوی والے ہوں گے. یہ معاذ ہے, اس نے میں تھوڑا سا آپ کو ان کا نقشہ بتایا. یہ معاذ بن جبل ہیں. ان کو ایسے سمجھایا جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا, زبان پہ قابو رکھنا. وہ کہیں گے یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے, کیا زبان کے بول کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. کرے تکلت کا امو کا یا معاذ. ارے معاذ کتنی نادانی کا بول بول رہا ہے. سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والا عمل یہ زبان کا غلط استعمال ہے. سب سے زیادہ جہنم میں پھینکنے والا عمل یہ زبان کا غلط استعمال ہے. یہ معاذ کو ایسے اہتمام سے سمجھایا جیسے چھوٹے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے. تو آج کی آگ ہے, آگ آگ بھڑکتی جس کو سات سمندر بھی نہیں آج بجھا پا رہے, اور اس کی پیچھے ہے کیا؟ یہ زبان کا بول, یہ زبان کا بول. میرے رب کی قسم ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے غلط بول سے زبان کو روک لینا, ہزاروں ختم قرآن پر بھاری ہے اس زبان کو غلط بول سے روک لینا, ہزاروں عمروں پر بھاری ہے اس زبان کے غلط بول کو روک لینا, اور لاکھوں تسبیحات پر بھاری ہے اس زبان کو غلط بول سے روک لینا, لاکھوں نفلوں پر بھاری ہے اس زبان کو غلط بول سے روک لینا. اس پر تالا لگا لیں, اس پر تالا لگا لیں, اس پر تالا جو عورت لگا لے گی, جو مرد لگا لے گا, میرے رب کی عزت کی قسم اس سے اونچا وہی جائے گا جو اس سے زیادہ احتیاط کرے گا, ورنہ بڑی بڑی عبادت گزار اور بڑی بڑی رابعہ بصری اس کے پیچھے ہوں گی اور یہ آگے کھڑی ہوگی, اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس کے پیچھے ہوں گے اور یہ آگے ہوگا جو اس زبان کے اوپر اب قابو پانا سیکھ لے, اور یہاں خیر کے سوا کوئی بول نہ نکلے, محبت کے سوا کوئی بول نہ نکلے, شر کا کلمہ نہ نکلے, آگ لگانے والا بول نہ نکلے, بھڑکانے والا لفظ نہ نکلے, غیبت چغلی شکایت نہ نکلے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. اس چیز نے گھروں کو, گھر نہیں خاندانوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے کے لیے دشمن بنا دیا. صرف زبان کا بول تھا, زبان کا بول تھا. اور ماں ماں میں کہہ رہی میں زخمی ہوں یا رسول اللہ. اور سناؤں آپ کو, اللہ تعالیٰ کے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو راستے میں چند لوگ ملے آپ کو مکے سے آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے. ایک ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے, ایک عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے, پھوپھی زاد تایا زاد, اتنا قریبی رشتہ ہے. اور حضرت عباس یہ راستے میں ملے ہیں, آپ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے حضرت عباس کو تو فوراً بلایا اور اپنے پاس بٹھایا کہ بس تم آخری مہاجر ہو, تمہارے بعد ہجرت ختم. ان دونوں کو نے آ کر اجازت مانگی اندر آنے کی, تو آپ نے کہا کون؟ کہا جی ابو سفیان. کون؟ کہا جی عبداللہ. کہا میں نہیں ملتا ان سے, طائف کے پتھر کھائے ہیں اور اتنا دکھ دیکھا کہ آسمان کے فرشتے بھی روئے ہیں. آسمان کے فرشتے اس کائنات کی تاریخ میں دو دفعہ روئے ہیں, ایک جب ابراہیم نے چھری رکھی اسماعیل کی گردن پر اس وقت روئے ہیں, اور ایک جب اللہ کے نبی کو چار میل پتھر پڑے اور اب گرتے تھے بھاگتے تھے, گرتے تھے بھاگتے تھے, تو اس منظر کو دیکھ کر سات آسمان کے فرشتوں کے آنسو نکلے ہیں، لیکن طائف کے پتھر مارنے والے جب مدینے آئے مسلمان ہونے کے لیے تو آپ نے ان کا خود استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگائے اور ان کو صبح و شام کے کھانے میں خوش شریک ہوتے تھے ان کے ساتھ، اور ایک رات آپ کو دیر ہو گئی آنے میں تو آ کر معذرت کی کہ بھئی مجھے معاف کرنا، میں آج دیر سے تمہارے پاس آیا، میرا کچھ قرآن پڑھنا باقی تھا، اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تمہارے پاس آنے کی وجہ سے، پتھر مارنے والوں کا استقبال کیا۔ یہ دو آدمی ہیں، ایک عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں بھائی ہیں، ایک پھوپھی کا بیٹا ایک تائے کا بیٹا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان جو تھے یہ آپ کی گستاخی میں شیر پڑھتے تھے، کبھی پتھر نہیں اٹھایا، کبھی تلوار نہیں اٹھائی، صرف زبان کا غلط استعمال۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ایک دفعہ کہا تھا، آپ مکے کے سرداروں نے جمع کیا اور آپ سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اپنی شرطیں پیش کی کہ ہمارے یہ کام کر دو، ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں مشروط کلمہ قبول نہیں کرتا، پڑھنا ہے تو بلا شرط میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اگر شرطیں لگاؤ گے کہ مکے کے پہاڑ ہٹا دو اور مکے کو کھلا کر دو ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے نبی ہو تو یہاں نہریں چلوا دو ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر تم سچے نبی ہو تو یہاں کھیتیاں کروا دو ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر تم سچے نبی ہو تو تم ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو زندہ کرو اور خاص طور پر قصی کو زندہ کرو جو آ کر ہمیں کہے کہ تو سچا نبی ہے ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے مشروط کلمہ نہیں چاہیے، پڑھنا ہے تو بلا شرط پڑھو ورنہ مجھے تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ بڑے غمگین ہو کر اٹھے، تو عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کا بیٹا آپ کے ساتھ چلا ہے، کہنے لگا ابو القاسم تیری قوم نے تیرے سامنے کتنے اچھے مطالبے رکھے تھے اور تو نعوذ باللہ تو اتنا ضدی ہے، تو نے ایک بات نہیں ان کی مانی، اللہ کی قسم تو آسمان پہ اب چڑھ جا سیڑھی لگا کے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ سے لکھا ہوا پرچہ لے کر آ، اس پرچے پر اللہ کی مہر لگی ہو اور تیرے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں، اور آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے میں پھر بھی تجھے نہیں مانوں گا۔ یہ بات سن کر اتنا صدمہ آپ کے دل میں تھا کہ جب یہ دونوں آئے ہیں تو آپ نے کہا اچھا یہ عبداللہ وہی ہے نا جو مجھے کہتا تھا کہ آسمان پہ چڑھ کے پرچہ لے کر آ، میں اسے نہیں ملوں گا، مجھے اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابو سفیان وہی تھا جو میرے بارے میں برے برے شعر کہتا تھا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ نہ تیر چلایا، نہ تلوار اٹھائی، نہ پتھر مارا، نہ دھکے دیے، صرف زبان کا زہر اگلا تھا، یہ ایسا زہر ہے جس نے نبی کے دل کو بھی زخمی کر کے رکھ دیا۔ تو وہ جب ان دونوں نے یہ بات سنی نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر صحرا میں نکل جائیں گے اور بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، ہم بھی مکے کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، بڑی عظیم خاتون اور بڑی مدبر خاتون ازواج مطہرات میں، انہوں نے سفارش کی یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو معاف کرنے والے، آپ تو درگزر کرنے والے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیے تو یہ سارے دوزخ میں چلے جائیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، آپ مہربانی کریں آپ ان کو اسلام قبول کریں۔ ام سلمہ کے بار بار منت پر آپ کی طبیعت میں تھوڑا ان کے لیے کشادگی پیدا ہوئی اور آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو آنے دو۔ پھر یہ دونوں آئے اور آپ نے ان کا اسلام قبول کیا۔ زبان کا بول اتنا بڑا زہر ہے جو نبی کے سینے کے بھی پار ہو جاتا ہے۔ اب مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو ذوالخویصرا کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ مال آپ کیسے تقسیم کر رہے ہیں، اس میں تو آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو آپ کا رنگ فک ہو گیا، ہے میں عدل نہ کروں تو پھر اور کون کرے گا۔ پھر آپ نے کہا اچھا میرے بھائی موسیٰ نے بھی صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ تو زبان کے تیز بول نے ماں کو زخمی کیا اور ادھر علقمہ کا کلمہ بند ہو گیا۔ بچو 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 زبان کو لگام دے کے رکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ساری دنیا چور نہیں ہے، ساری دنیا زنا نہیں کر رہی، ساری دنیا چوری نہیں کر رہی، ساری دنیا ڈاکے نہیں مار رہی ہے، ساری دنیا سود نہیں کھا رہی، پر زبان کا زہر ہر مرد عورت کے منہ میں وہ بڑے سیاہ ناگ سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے، اور ہر وقت وہ ڈس رہی ہے اور وہ ڈس رہی ہے اور وہ ڈس رہی ہے، اور اپنے آپ کو بھی برباد اور دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. الکما کا کلمہ اللہ پڑھوا دیتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ زبان کا بول کتنا زخمی کرتا ہے. جب ماں نے معاف نہیں کیا تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور الکما کو آگ میں ڈال دو. تو ان کی ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، تو معاف جو نہیں کر رہی تو زخمی جائے گا، میں اس کو یہاں جلاتا ہوں تاکہ اگلی آگ سے بچے. تو پھر اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا میرا جگر نہیں کہ میں اپنے بچے کو جلتا دیکھوں، میں معاف کرتی ہوں. اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، اور ادھر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، میرا اللہ قانون دے رہا ہے کہ تمہارے حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق یا نہ حکومت سے ہے، نہ سیاسی پارٹیوں سے ہے، نہ یہ حکومت کے افسران سے، تمہاری ذات سے نکلنے والے عمل سے ہے، عمل سے ہے، عمل سے ہے. جب حکومت کا خزانہ حکومت لوٹے گی، جب زکات دینے والا مالدار طبقہ زکات دینا چھوڑ دے گا، جب امانت رکھنے والے امانت کھا جائیں گے، جب علماء بادشاہوں کے درباروں کے درباری بن جائیں گے، اور جب عورتوں کے سامنے مرد اپنی گردنیں جھکا دیں گے، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، اور جب باپ کو دھکے دیے جائیں گے، اور جب ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، دل میں بغض نفرت ہوگا، اور جب قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، اور جب حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور جب مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گھر گھر میں عام ہو جائے گا، اور جب شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہیں گے، تو پھر زمین میں زلزلے آئیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور پانی پاگل ہو جائیں گے، ہوائیں ان کے اوپر بگولے بن کے اٹھیں گی، اور کائنات کا سارا نظام میرا اللہ ان کے خلاف کر دے گا. فل یرتقب عند ذلک ریحا حمراء وخصفا ومسقا وزلزلۃ وآیات متتابعات. جب یہ سارے کام میری امت کرے گی تو پھر کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی آسمان سے پتھر برسیں گے، کبھی زمین میں پھٹے گی اور اس میں دھنسا دیے جائیں گے، کبھی پانی چڑھ جائیں گے. تو یہ اس وقت ہوگا جب تک یہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں نہیں جھکیں گے. تو اس وقت ہم بڑے خوفناک دور سے گزر رہے ہیں، بہت خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں. نہ ہمارے حکمرانوں کو سلیقہ عقل پہ پردے، آنکھوں پہ پردے، کانوں میں ڈانٹ، نہ ہمارے عوام میں سلیقہ ہے عقل پہ پردے، آنکھوں پر پردے، کانوں میں ڈانٹ ہے. میرے بھائیو، بھنور میں کشتی ہے، بھنور میں کشتی ہے، بادبان پھٹ چکا ہے. نہ خدا بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا چکا ہے، اور پھر بھی کشتی کے لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں اور مست ہو رہے ہیں. تو یہ سفینہ ڈوبے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو اس وقت انتہائی خوفناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم سب مرد عورتوں کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، انفرادی توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ فیصلہ کر دے. اس کا فیصلہ ہوگا جب ہمارا معاشرہ توبہ پر آئے گا، جب نافرمانی پر آئے گا، جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اور نافرمانی سے بچیں گے، تو پھر کسی مرد عورت کا آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا، اور یہ سفینہ بھنور میں پھنسا ہوا نکل جائے. چونکہ ایک واقعہ ہو چکا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہ سارے زمین پر گر گئے، مرد الگ، عورتیں الگ، بچے الگ، بوڑھے الگ، اور سب سجدے میں گر کے رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب اٹھا دیا. اس وقت بھی تیور بڑے خطرناک ہیں، کائنات کے، زمین کے، آسمان کے، ہواؤں کے، پانیوں کے، تو اس وقت بھائیو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں ہے. حکمرانوں سے نا امید ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ، اللہ کی قسم یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ نہ ہماری بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. یہ تو بیچارے خود محکوم لوگ ہیں، ان کے پاس صرف جھنڈے والی گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہم سے زیادہ بے بس ہیں، ہم سے زیادہ حقیر ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں. ایک شہنشاہ اللہ، ایک بادشاہ اللہ، ایک ازلی اللہ، ایک ابدی اللہ، ایک حقیقی ذات ہے. اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے، اس کے آگے رونے دھونے کی ضرورت ہے. جب کوئی مرد عورت اور جب کوئی مجموعہ اور جب پورا ملک اللہ کے سامنے روئے دھوئے گا اور آنسو بہائے گا تو میرے اللہ کی رحمت وجود میں آئے گی، حرکت میں آئے گی اور ہمارے لیے رحمت کے در کھلیں گے. اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ سے ملنے کا پھر ذریعہ ہے. توبہ پر، توبہ پر معافی ملے گی، اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانے پر ہمارا تعلق قائم ہوگا. تو ہمیں دو کام کرنے کی ضرورت ہے، پچھلی پر توبہ اور آئندہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالی نے دھرتی میں ایک حبیب بنایا اور پھر اعلان کیا کہ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ میرا ہے، جو اس کے پیچھے نہیں چلے گا میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ چاہے ابو لہب سردار ہو، چاہے وہ ابو الحکم، وہ ابو جہل ہو، اور چاہے وہ ابو الولید ہو، اور چاہے وہ عتبہ بن ربیعہ ہو، اور چاہے وہ شاہان مکہ ہو یا شاہان روم و فارس ہو، جو میرے نبی کے طریقے پر چلے گا اسے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت بخشے گا. تو ہمیں اس وقت دو کاموں کی ضرورت، ایک ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر کے جھکیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت بنائیں، اپنا زیور بنائیں، اپنی زینت بنائیں اور اپنا چمن بنائیں. تو پھر اللہ کے طرف سے روٹھی ہوئی رحمتیں واپس آئیں گی اور اللہ کے غیبی نظام ہمارے حق میں چلیں گے. جو ایک پتھر کا پجاری طبقہ تھا، پتھروں کے پوجنے والے، زنا ان کے لیے فخر کی چیز، قتل ان کے لیے فخر کی چیز، ڈاکہ ان کے لیے فخر کی چیز، شراب ان کے لیے فخر کی چیز، ایسے طبقے میں اللہ کے رسول نے محنت فرمائی، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جن جیسا کائنات میں کوئی پیدا نہ ہوا، اور اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو رضی اللہ عنہ بنایا. یہ اللہ کے محبوب کے قدموں کے طفیل ملا ہے. ایک عورت ہیں خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند نے ان کو طلاق زہار دی. ایک طلاق کی ایک قسم تھی جو عرب میں معروف ہے، ہمارے یہاں معروف نہیں ہے. اس طلاق کے دینے کے بعد اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا زندگی بھر کبھی بھی، چاہے وہ کہیں اور شادی کر کے طلاق لے کے آ جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے کی یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے زہار کر دیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تو اس پر حرام ہو گئی ہے. وہ کہنے لگی آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں لے کے جاؤں؟ کہا تو اس پہ حرام ہو گئی. وہ پھر کہنے لگی آپ نظر ثانی فرمائیں، وہ مجھے بہت پیارا ہے اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی اس میں اس نے کہہ دیا ہے آپ نظر ثانی فرمائیں. تو آپ نے دیکھا بھائی یہ تو اپنی بات منوا رہی ہے، میرا تو فتویٰ ماننا ہی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. تو جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور جواب نہیں دے رہے، تو ان کے سامنے کہنے لگی اچھا آپ نے سنتے ہو تو میں اپنے اللہ کو سنا، میں اللہ سے بات کرتی ہوں، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں اللہ کے نبی کے سامنے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ ان لی من حسبیتا صغار، میرے مولا الی فجاعوا وان ضممتم الیہ فباعوا، میرے مولا میں کہاں رکھوں، اپنے پاس رکھوں تو میرا اپنا بڑھاپا شروع، میں انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں اور ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو وہ خود اب کمزور ہو چکا ہے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ اے میرے مولا تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اللہ کو بھی پابند کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے خلاف فیصلہ نہ کر، میرے حق میں فیصلہ آئے. اللہ پر یوں پابند کر کے بات کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ کون عورت ہے جو چند سال پہلے 360 پتھروں کو خدا مان رہی ہے؟ یہ کس معاشرے کی عورت ہے جس معاشرے میں زنا کرنا فخر ہے, کوئی عیب نہیں ہے, اس معاشرے کی عورت ہے, اور چند دنوں کے بعد یہ عورت اللہ کو کہہ رہی میرے حق میں فیصلہ دینا, میرے خلاف نہ دینا. سبحان اللہ. اور ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری ہے تو وہ اسی طرح لگی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ ہو جا, وحی آ رہی ہے. تو اس نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے پر وحی کے آثار, تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا. کس بات پر کہ پتہ نہیں اب یہ میرا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر رہا ہے یا میرے خلاف کر رہا ہے. لہذا اس نے اور رونا شروع کر دیا. تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا خولا تجھے مبارک ہو, فیصلہ تیرے حق میں آ گیا. اور ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جبریل نے آ کے خبر دی ہو, یہ فیصلہ قرآن لے کر آیا ہے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور 1400 سال کے بعد غلام آباد کی عورتوں کو بھی سنایا جائے گا کہ اگر عورت آج کی صدی میں غلامی رسول کو اختیار کر لے تو وہ عزت کی آخری چوٹیوں تک جا سکتی ہے. 28 پارے کا شروع یہی کہانی سناتا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما ان الله سمیع بصیر. یہ اتنی خوبصورت طریقے پر اللہ نے کہانی سنا. قد اور سمع اللہ اور اپنا نام اللہ, اپنے نام کے ساتھ اللہ, اور قول التی تجادلک فی زوجہا, خولا کا اتنا لمبا تعارف. یہ جو ہمارے پاکستان میں نا جب کسی بڑے عالم کے آگے پیچھے کتنی لمبی سطر بنا دیتے ہیں, پورے ترائے ہاتھ دا نا ہی ہوندہ ہوندہ, ترائے ہاتھ لما نا ہوندہ ہوندہ, اگوں پچھوں پتہ نہیں کی کو لالو کے سارے پانے فٹ کر کے تو انہوں ہوا چڑا چھڑ دیں. تو یہ جب کسی کا نام لمبا کر کے پیش کیا جائے نا تو یہ اس کو عزت دینے کا ایک دستور ہے, دستور ہے. تو میرے اللہ نے خولا کا نام لینے کی وجہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, اتنا لمبا صرف خولا کا نام ہی ہے, یہ اتنا لمبا نام صرف خولا کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ سے پورا ایک منظر پیش کیا ہے کہ ایک عورت عدالت بارگاہ میں آتی, اللہ کی عدالت ہے, اور ایک عورت خولا آتی ہے اور وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, رسول اللہ سے جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے میرے خاوند کے حق, میرے خاوند نے طلاق دی, میرے حق میں فتویٰ دو. اور وہ اللہ کا رسول کہتا ہے نہیں تو اس پہ حرام ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے میں بھی اس عدالت میں موجود تھا. قد سمع اللہ واللہ یسمع تحاورکما, میں اس عدالت میں خود یہ مناظرہ سن رہا تھا کہ میرا نبی کہہ رہا تھا ہو گئی اور میری بندی کہہ رہی تھی نہیں ہوئی, میرا نبی کہہ رہا تھا تعلق ختم ہو گیا, میری بندی کہہ رہی تھی بحال کرو, یہ دونوں میں جو آپس میں ٹکر تھی میں خود سن رہا تھا کہ سننے والا بھی ہوں دیکھنے والا بھی ہوں, میں اپنی بندی کے حق میں فتویٰ دیتا ہوں, آج کے بعد یہ طلاق کوئی طلاق نہیں ہے. لیکن اس پہ جرمانہ لگا دیا گیا کہ جو خاوند اپنی بیوی کو ایسا بول بولے گا وہ غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ بول کی سزا ختم اور بیوی اس کے لیے حلال ہو گئی. یہ غلامی رسول کا صلہ ہے کہ پتھر کے پجاری اتنا بلند ہوئے کہ اللہ کی کتاب کا حصہ بن گئے, اللہ کے قرآن کا حصہ بن گئے, اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے مبارک اور سب سے مکمل کتاب کا وہ حصہ بن گئے. اور یہ ایک اعلان ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی عزت کے در کھولے گا. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اس زندگی پر آنے کی کوشش ہے, ایک توبہ کرنا پھر اس پہ جمنا, ایک غلامی رسول پہ آنا پھر اس کی کوشش کرنا, یہ اس کو سیکھنے کی محنت اور کوشش ہے. اس وقت فلک کے تیور, زمین کی گردش بہت خطرناک انداز پہ جا رہی ہے اور بہت خوفناک سی شامیں نظر آ رہی ہیں. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, توبہ کی جائے, اللہ کے در پہ جھکا جائے, پورے ملک میں بے نمازی کوئی نہ رہے, اور نہیں تو کم از کم 51% تو نمازی ہو. اگر غلام آباد میں 51% مرد عورت نمازی بن جائے, ابھی تو 100 میں 5 مشکل سے پڑتے, اس وقت 100 میں 5 لگا لو 7 لگا لو، جو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں ان کو ساتھ شامل کرو، تو 100 میں 10 سے 15 لوگ نمازی ہیں، 85-90 تک لوگ مرد عورت بے نمازی ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں ایک عورت سجدہ کرنے والی نہیں، ایک مرد سجدہ کرنے والا نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جنہوں نے کبھی صبح کی اذان نہیں سنی، ہمیشہ سورج کی شعائیں ان پر پڑتی ہیں اور پھر وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں جو رات کو گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور گندی فلمیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور اب ظلمت پر ظلمتیں کٹھی کر کر ایسی ہی صبحیں گزر رہی ہیں، ایسی ہی شامیں گزر رہی ہیں، اسی میں دن رات تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کو چراتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور میرے اندر سے میرا ہی خزانہ لوٹ لوٹ مجھے قبر کے گڑھے کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اس وقت غفلت کا زمانہ گزر گیا ہے، ہم آخری بازی کھیل رہے ہیں، آخری دفعہ بازی لگانے والا بڑی سوچ سمجھ کے لگاتا ہے کہ آخری پونجی کہیں ہار نہ جاؤں، آخری پونجی کہیں سب کچھ نہ لٹ جائے، یہ آخری پونجی ہے۔ میں سب کے سامنے منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کے در پہ جھکو۔ کوئی گھر میں بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کسی کی زبان گالی گلوچ اور غیبت چغلی شکایت پر نہ چلے، کسی کا ترازو غلط نہ ہو۔ یہ جوا، یہ سٹا، یہ جھوٹ، یہ ہیرا پھیری، یہ ملاوٹ، اللہ کے واسطے اس سے نکلو۔ اب دکانیں چلی گئیں تو مال کہاں رہے گا؟ ارے جان ہی چلی گئی تو گھر کہاں رہیں گے؟ اس وقت تو ساری کشتی ڈاواں ڈول ہے، ساری کشتی انتہائی خطرے میں ہے۔ تو اپنے آپ کو روکو، بچاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینا ہے اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اور اپنے بازاروں کو جھوٹ سے، سٹے سے، سود سے، جوئے سے پاک کرو، اپنے گھروں کو گانے بجانے سے پاک کرو، اپنے گھروں کو گانے بجانے کے آلات سے پاک کرو، گالی غیبت چغلی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور معاف کرو، درگزر کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعا لو۔ میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے، آپس میں صلح کرو۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، شیطان اپنی کچہری لگاتا ہے اور سارے شیطانوں سے کارگزاری سنتا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ ایک شیطان کہتا ہے زنا کروایا، دوسرا کہتا ہے چوری کروائی، تیسرا کہتا ہے ڈاکہ ڈلوایا، چوتھا کہتا ہے میں نے جھوٹ بولوایا، وہ کہتا ہے میں نے شرک کروایا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہر شیطان اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ تو شیطان ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا سر ہلاتا رہتا ہے، بڑا شیطان۔ پھر ایک لنگڑا شیطان، بالکل کمزور بھیڑا سا، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں آج میاں بیوی نو لڑاتے آؤں گا۔ شاباش، کم تھا تو کی تھا باقی ادا بتا رہا ہوں کہ لنگڑا بندہ ہونا بڑی خطرناک شے ہوندا۔ تو شیطان لنگڑا وڑ گیا جی غلام با تو چھڑنا کی توڑے پلے، تو مہربانی کرو لنگڑے شیطان نو گھروں چو کڈو، بندے بڑو، انسان بنو، اور آپس میں محبتیں قائم کرو، الفتیں قائم کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، تب ہمارا سفینہ بھنور سے نکلے گا۔ اور نہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، بڑے مشکل سنگین حالات سے ساری دنیا گزر رہی ہے، تو ہمیں بہت سخت توبہ کی ضرورت ہے، بہت جلدی توبہ کی ضرورت۔ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح کرو۔ بھائی کا رشتہ ایسا نہیں کہ دنیا پہ لڑ پڑے، زمین پہ لڑ پڑے، جائیداد پہ لڑ پڑے، چھوڑ دو۔ رشتوں کو اتنی عزت دو کہ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے دے دو، اللہ خوشحال کرے گا، نہال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول نے فرمایا، تین باتوں پہ میں قسم کھاتا ہوں، میری ضمانت لے لو، تم پر زیادتی ہو معاف کر دو، اللہ عزت نہ دے مجھ سے لے لینا۔ سن رہے ہو؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تم پر زیادتی ہو معاف کر دینا، اگر اللہ عزت نہ دے میں ضامن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں اب دوں گا۔ والزعیم غارمون، حجت الوداع کے خطبے میں آپ نے کہا تھا جو ضمانت اٹھائے گا اسے دینی پڑے گی اگر دوسرے نے نہ دی۔ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تم پہ زیادتی ہو جائے نا تو تم معاف کر دو، پی جاؤ، سہ جاؤ، اللہ عزت دے گا، دوسرے لفظوں میں نہ دے تو مجھ سے لے لینا، میں ضامن ہوں۔ تمہارے رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں، تم اچھا کرتے رہو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، نہ بڑھے تو مجھ سے لے لینا، میں ضامن ہوں۔ اس تو وڈا میں ضامن کتھو لیتے ہوں؟ تو اللہ کہنے لگا میری ضمانت، میں ضامن۔ فلاثن اقسم علیہن، میں تین باتوں پہ قسم کھاتا ہوں، تم ضمانت دے رہا ہوں کہ تم پر زیادتی ہو معاف کرو، اللہ عزت دے گا، نہ دے مجھ سے لو، تم رشتہ داروں پہ خرچ کرو وہ تمہیں حال نہ پوچھیں، تمہارے مرتے کا بھی حال نہ پوچھیں، تم ان کے حال بھی پوچھو، ان پر خرچ بھی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھو، تو اگر اللہ تمہارا رزق نہ بڑھائے، تمہیں اونچا نہ کرے، تو میں ضامن ہوں، مجھ سے لے لینا۔ تو اس وقت ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا فرمایا، اس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں، جو اپنا پیسہ جوڑے گا، اپنا بچائے گا، اوروں کا لگوائے گا کہ میرا بچہ رہے دنیا دا لگ جاوے، اور ہاتھ پھیلائے گا پیسہ بڑھانے کے لیے، لوگوں سے مانگے گا پیسہ بڑھانے کے لیے، اس کا مال گھٹ کے رہے گا، فنا ہو کے رہے گا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اللہ سے مانگنے والے بنو، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارے زندگی کا سب سے بڑا اشد ضروری کام ہے۔ تو سارے بھائی بہن اس کے لیے تیار ہو نا، نیت کرتے ہو نا سارے بھائی، تو توبہ تو کرو سارے اجتماعی طور پر، ایک دفعہ کہہ دو یہ مرد اور سارے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اور اب آج کے بعد اللہ کی نافرمانی کے کام جو پہلے کیے تھے ان پہ توبہ آئندہ کرنا نہیں، کبھی ہو جائے پھر کر لینا، کبھی ہو جائے پھر کر لینا، اور اس توبہ کو پکا بھی کرنا ہے، اور اس کو اوروں تک بھی پہنچانا لے جانا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس یہ جماعت آئی ہوئی ہے، تو آپ لوگ بھی اس کے لیے کچھ ہمت کرو، ارادے کرو، نام پہ قابو رکھا جائے، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، گالی سے بچائیں، اور شکایت سے۔ ایک ہوتا ہے چغلی، ایک ہوتا ہے غیبت، دونوں کا کلام تو ایک ہوتا ہے، نیت میں فرق ہوتا ہے۔ جب آدمی صرف کسی کی برائی بیان کر رہا ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں، ایسی برائی جو وہ سنے تو اسے برا لگے، اور چغلی بھی برائی ہوتی ہے لیکن اس وقت نیت اس سے خطرناک ہوتی ہے۔ دو کو آپس میں لڑانے کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے اس کو چغلی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو لڑانا ہے، ادھر کی اس کو، اس کی اس کو، اس کی برائی اس کو، اس کی برائی اس کو، یہ شکل غیبت کی ہے، لیکن چونکہ نیت ہے ان کو لڑانے کی، تو وہ غیبت سے اگلا بن جاتا ہے نمیمہ، اور غیبت اور نمیمہ، تو نمیمہ وہ چغلی سے بھی زیادہ خوفناک ہے، زیادہ خطرناک، ایک اس سے اور اوپر ہے، وہ بہتان ہے۔ بہتان کسی پر ایسا عیب لگا دینا جو اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی نیک عورت پہ بہتان باندھا، فحاشی برائی کا، کسی نیک عورت پر بہتان لگا دیا برائی کا، اور پھر 100 سال اللہ کی بندگی کرتا رہا، 100 سال تو بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا اگر توبہ نہ کی، توبہ نہ کی۔ قذف المحسن یہدم عمل مئت سنتن، نیک پاک عورت پر برائی کی تہمت لگانا 100 سال کے عمل کے باوجود بھی جہنم میں گرا دے گا۔ تو یہ زبان کے بول ہیں جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک جھوٹ سے بچیں مرد ہو یا عورت، ایک غیبت سے بچیں مرد ہے یا عورت، ایک گالی سے بچیں مرد ہے یا عورت، اور ایک چغلی سے بچیں، بہتان سے بچیں۔ یہ 5 باتیں زبان کی ہیں، ان پر جو عورت تالا لگا دے گی، جو مرد تالا لگا دے گا، وہ ایمان کی مٹھاس اپنے اندر فوراً محسوس کرے گا، اور وہ اپنی زندگی میں ایک راحت فوراً محسوس کرے گا۔ تو اس کے بھی سارے بھائی ارادے کرو، جن مرد عورتوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے کا نظام بنائیں۔ جو لوگ کاروباری تاجر ہیں، اگر اس میں سٹا ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، اس سے توبہ کریں، اپنے بچوں کو خود حلال کھائیں، حلال کھانے والوں کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے، اور حرام کھانے والوں کی نسلیں اجڑ جائیں گی، پیسے کی آمد تو محسوس ہوگی، خوشیاں روٹ جائیں گی، چیزیں تو آئیں گی، راحتیں چھن جائیں گی، یہ میرے اللہ کا پکا قانون ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو تھوڑی کھا لے لیکن حلال کھائے، اور تھوڑی پہ گزارا کر لے لیکن اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ کرے، یہ سارا مجمع اس کی نیت لے کر جائے۔ اور گھروں میں مسورات تعلیم کریں، اور اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کا تعارف کروائیں۔ بچہ خالی تختی ہوتا ہے، اس کو سکول کے حوالے کر دیا ہے، اور ٹیوشن کے حوالے کر دیا ہے، اور ٹیلی ویژن کے حوالے کر دیا ہے، ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کانفرنس نہیں کرتے، اور بچوں کی تربیت کا اصل جو ذمہ دار ہے وہ ماں اور باپ ہیں، نہ کہ اسکول والے، تو انہوں نے تو تنخواہ لینی ہوتی ہے، انہیں کیا غرض کہ بچہ انسان بن رہا ہے کہ حیوان بن رہا ہے، انہیں سے کوئی غرض نہیں ہے. اب نہ وہ استاد ہیں، نہ وہ شاگرد ہیں، نہ وہ علم ہے، سارے علم کا خلاصہ پیسہ کمانا ہے، تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے. ہمارے دور تک پھر بھی اساتذہ نظر رکھتے تھے، بچوں کے اخلاق پر نظر رکھتے تھے، لیکن اب تو سب مادر پدر آزاد ہیں، تو یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرنا ہو کہ سوال جواب نشانہ جو یہ کام کر لے گا نا، وہ امریکہ میں بھی ہوگا نا تو اس کے بچے مسلمان بنے گا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ مکے میں بھی ہوگا تو اس کے بچے بے نمازی ہو جائیں گے.